علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے سر. جزاکم اللہ. بس میں مائک جو ہے حضرت کے حوالے کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد اکرم چوپانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ نائب مرکزی ناظم اعلی ہیں عالمی مجلس تحفظ خط نبوت کے, اور حضرت جو ہے وہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں, تو ہماری خوش قسمتی خوش بختی اور ہمارے روم کے لیے حضرت نے پہلے بھی شفقت فرماتے ہوئے پہلے بھی یہاں پر لائیو بیان حضرت نے فرمایا, اور آج بھی جو ہے ہماری خصوصی درخواست پر باوجود ہے کہ اپنی مصروفیات کے حضرت نے جو ہے یہاں روم کے لیے وقت نکالا, تو اللہ تعالیٰ ذائقہ رضا فرمائے. اور آج کا موضوع آپ رات کو پتہ ہے کیونکہ ایک بڑا حساس موضوع اور جس پر ہم سبوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے, ہماری بے حسی جو ہے وہ اس حوالے سے یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو میں مائک جو ہے حضرت کے حوالے کر رہا ہوں, امید ہے کہ آواز جو ہے وہ صحیح آ رہی ہوگی. تو جو ساتھی جو ایڈنس جو ہے وہ موجود ہیں تو وہ پلیز تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وائس اوکے کا جو ہے وہ دے رہیں گے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال الله تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے لیے, ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے لیے وقت کے ظالم فرعونوں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا رسم فسو ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. خون جگر دے کر کریں گے حفاظت ناموس رسالت, ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اکرام, اللہ تعالی آپ لوگوں کو دونوں جہانوں میں خوش اور خرم رکھے کہ آپ حضرات اس لیے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ دور دراز دیار کفر میں بیٹھ کر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت, اس کی حفاظت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت و وقار کا تعارف آپ حضرات کس میں مصروف ہیں, یہ اللہ پاک کا آپ حضرات پر اس قدر کرم جس کا الفاظ کے اندر احاطہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے, اور ان کی کتاب حیات کشمیری جو آج کل عام اردو کتب خانوں میں مل جاتی ہے اس میں بھی موجود ہے, اور یہ بات عام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر حضور کی ذات پر کوئی آدمی سب سے زیادہ درود پاک پڑھ سکتا ہے یا پھیر سکتا ہے تو وہ محدث کی ذات ہے, جو دن کو حدیث پڑھاتے ہیں, بخاری پڑھاتے ہیں, مسلم پڑھاتے ہیں, ابو داؤد شریف پڑھاتے ہیں, حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں, جن میں ایک ایک گھنٹہ حدیث کا ایک ایک کتاب کے لیے وقف ہوتا ہے, اور ایک ایک محدث دو دو کتابیں تین تین کتابیں روزانہ پڑھاتے ہیں, اور ہر حدیث میں کئی دفعہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بار بار حضور کا نام آتا ہے اور حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ زبان سے بے ساختہ نکلتے ہیں. حضرات گرامی, تو میں نے اس موضوع کے لحاظ سے کچھ چیزیں دو چار آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. میں عرض کر رہا تھا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب فرمایا, اور یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے بات چیت کرنا ہے, اللہ پاک ہم سے یہ کام لے رہے ہیں. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو مقام جو منصب عطا فرمایا وہ آپ کی ایک اعزازی شان ہے, اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ چوتھا پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین, ایمان والوں پر کیا, اس بعث فیہم رسولا, کہ میں نے ان ایمان والوں کو محمد الرسول اللہ جیسے نبی عطا فرمایا. تو واقعتاً یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, اور اللہ نے حضور کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجنا. اللہ نے فرمایا یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے. حالانکہ آدمی جب قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر مطالعہ جب کرتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر نبی اپنی امت کے لیے احسان ہے. لیکن قرآن سارے میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ نے کسی اور امت کو بھی یوں متوجہ کیا ہو جیسے کہ مجھے اور آپ یعنی امت محمدیہ کو جس طرح متوجہ کیا کہ دیکھو لقد لام بھی, یہ بھی تاکید کے لیے, قد دو تاکید ذکر کی اور دو تاکیدیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میں اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ تم کو محمد الرسول اللہ جیسے نبی اس بحث فیم رسولہ, یعنی رسول سے مراد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ ہے, تو میں نے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر یہ میں نے تم پہ احسان کیا. حالانکہ ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمتی ہوتا ہے لیکن اللہ نے کسی اور امت کو یہ نہیں کہا. نوح علیہ السلام کے متعلق یہ نہیں کہا کہ لقد من اللہ علی قوم نوح اس بات فیہم نوحا, کہ اللہ نے قوم نوح پہ احسان کیا کہ ان کو نوح علیہ السلام جیسا نبی عطا فرمایا. یہ قرآن میں حدیث میں یا کسی اسلامی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا کہ اللہ کی طرف سے کسی ایسی بات کی رسبت کی گئی ہو. یا اللہ نے لقد من اللہ علی قوم موسیٰ اس بعث فیہم موسیٰ رسولا, کہ اللہ نے بنی اسرائیلیوں پر قوم موسیٰ پر احسان کیا کہ ان میں حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر کے بھیجا. تو اب یہ اللہ نے ہمیں کہا یعنی اس امت کو کہا کہ میں نے اس امت پہ یہ احسان کیا امت محمدیہ پہ کہ ان کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا. تو اس پر جب ریسرچ ہوئی کہ آخر نبی تو سب آئے لیکن اللہ نے کسی کو نہیں کہا, حالانکہ سب نبیوں کا آنا اپنی امت کے لیے احسان ہی ہے, تو اس میں کیا فرق ٹھہرا؟ تو اس میں یہی فرق ٹھہرا کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ صرف نبی تھے, پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ صرف رسول تھے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر آ کر کے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا کہ حضور کے بعد کسی قسم کا اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اس واسطے جب اللہ نے محمد رسول اللہ کو جو اس امت کے لیے احسان کے لفظ سے ذکر کیا تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ پہلے جتنے بھی آئے وہ صرف نبی تھے, وہ صرف رسول تھے, لیکن محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ایک ایسے رسول اس امت کو عطا کیے گئے کہ جو صرف رسول نہیں ہے, جو صرف نبی نہیں ہے, بلکہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس امت کے لیے صرف نبی صرف رسول بنا کر کے نہیں بھیجا, بلکہ رسول اللہ خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا. اب اس پر 100 آیات قرآنی اور 200 سے زیادہ حدیث اس پر شاید ہیں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا اجراء ختم کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنا دیا اور قیامت تک یہ اعلان فرما دیا کہ اب کوئی نبی بھی حضور کے بعد نہیں آ سکے گا. اس کو اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ میں نے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی آپ لوگوں کو دیا تو آپ لوگوں کو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ ایمان جس دل میں بھی ہوئے گا, جس دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ موجود ہوئے گا, اس دل میں جہاں بھی ایمان ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس ایمان والے کے نزدیک اولا اعلیٰ اور عزیز تر ہوئے گی. اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر مومن پر اس کی جان کا اس قدر حق نہیں ہے جس قدر اس مومن پر جناب محمد الرسول اللہ کا حق ہے. ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے اپنے اس ایمان کا مظاہرہ زندگی میں کئی بار کیا، کئی دفعہ کیا. جب بھی کسی بھی دور میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اندر ہاتھ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی، اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ کسی کے کہنے سے یا کسی کے بکواسات سے، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مختلف جگہ پہ اپنی کتابوں میں بہت سے بکواسات کیے، یا ابو جہل کیا کرتا تھا، یا کعب ابن اشرف، یہ بات مسلم ہے کہ کسی کے بکواسات سے حضور کی عزت میں، حضور کے وقار میں، حضور کے شان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. چودھویں کے دن جب چاند رات کو طلوع ہوتا ہے تو اس رات کتے بہت بھونکتے ہیں اس چودھویں کے چاند کو دیکھ کر اس کی روشنی کو، تو ان کے بھونکنوں سے چاند کی روشنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کی کسی کی بھی جگہ میں کوئی انسان اگر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی ایسے کلمات جو آپ کی شان کے خلاف ہوں استعمال کرے گا، تو یقیناً خدا کی قسم حضور کی شان میں ان کے بکواسات سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طریقے سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے شاعر تھے، جب کبھی تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ جب کبھی بھی کسی ظالم نے حضور کی توہین کی، ہجو کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت کو منبر پر بٹھاتے تھے اور خود سامعین میں نیچے سامنے تشریف فرما ہوتے تھے، اور حضرت حسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے ہجو کی ہوتی تھی اس کا جواب دیا کرتے تھے. تو یہ گویا ما مدحت محمدم بمقالتی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح فرمایا کرتے تھے، اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ ما مدحت محمدم بمقالتی، کہ دنیا کے رہنے والے انسانوں، میں جب حضور کی تعریف کرتا ہوں تو میری تعریف کرنے سے حضور کی عزت کو کوئی چار چاند نہیں لگتے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اللہ کے ہاں اس قدر مقبول ہیں، اللہ کے ہاں اس قدر اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ 124,000 نبی جو سچے نبی، ان کا روحانی اجتماع کیا اور اس میں حضور کی شان کے متعلق اللہ نے اعلان فرمایا. تیسرے پارے میں آتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے لیا میثاق النبیین، نبیوں سے میثاق، یعنی سارے نبیوں سے جتنے بھی نبی آئے، الف لام استغراق کا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے ذات گرامی تک، 124,000 جس قدر بھی انبیاء آئے تو اللہ نے ان تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں رسالت دے دوں، تم میری طرف سے اپنے قوم کی طرف رسول بن کر کے چلے جاؤ. یہ تمام سچے نبی تھے، ان میں سے کوئی ایک نبی ایسا نہیں جس کی نبوت پہ شک کیا جائے، جن سے اللہ نے میثاق لیا، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تم کو میری طرف سے نبوت مل جائے، کتاب مل جائے، حکمت مل جائے، ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ جائے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ، تو اللہ نے ان تمام سچے نبیوں کو یہ تاکیداً فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم کو اس نبی کے اوپر ضرور ایمان لے آنا پڑے گا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی ضرور نصرت اور امداد کرنی پڑے گی. یعنی اللہ نے تمام نبیوں کو کہہ دیا کہ تم کو اپنی سچی نبوت کو اس وقت چھوڑنا پڑے گا جب تمہاری اس سچی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے ایک ایسے پیغمبر جن کے سر پر میں ختم نبوت کا تاج رکھ کر کے بھیجوں گا یعنی محمد الرسول اللہ, تو تم کو اپنی سچی نبوت چھوڑنی پڑے گی اور محمد کی نبوت پہ ایمان لے آنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ مبارک میں اوراق تورات کے چند اوراق تھے اور وہ ان کو پڑھ رہے تھے اور کسی کو سنا رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر بھی پاس کھڑے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مجلس میں تشریف فرما ہو گئے. عمر کو پتا نہ چلا, وہ نیچے نگاہ کر کے وہ تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں. تو اسی دوران میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا تحمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ یہ عمر تورات میرے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہا ہے. حالانکہ تورات میں کوئی غلط بات نہیں تھی, بات تو وہی تھی جو تورات میں صحیح بات تھی, لیکن حضور کی موجودگی میں سیدنا عمر فاروق نے جب اوراق تورات کے پڑھنا شروع فرمائے تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ مبارک سے سیدنا عمر فاروق کے بازو مبارک پر ہاتھ مار کر کے فرمایا کہ سکرت قوم کا یا عمر, اے عمر تجھے تیری مار ہوئے, انظر الی وجہ رسول اللہ, ذرا سر اوپر اٹھا, تورات کو اوپر جا رہا ہے, محمد عربی کے چہرے انور پہ نظر ڈال. جب عمر نے اپنی آنکھ کو اوپر اٹھایا, حضور کے چہرے کی طرف متوجہ کیا تو حضور نے فرمایا اے عمر تو تورات پڑھ رہا ہے, لو کان صاحب التورات, موسیٰ جو صاحب تورات جس پہ یہ تورات اتری وہ موسیٰ, لو کان حیًا اگر وہ اب زندہ ہوتے تو لما وسعہ الا اتباعی, تو اے عمر تو ان لوگوں کو سنا رہا ہے, موسیٰ بھی اگر اس وقت موجود ہوتے تو ان کو بھی میری نبوت پر ایمان لانا پڑتا, اپنی نبوت چھوڑنی پڑتی, موسیٰ کا بھی چھٹکارا میری اتباع کے بغیر ناممکن تھا. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے کہ اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ کا ختم نبوت کا اعلان ایسے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگر حضور کے ہوتے ہوئے اگر کوئی سچا نبی بھی موجود ہو تو فرمایا اس سچے نبی کی بھی نبوت نہیں چل سکتی. تو میرے دوستو, جب حضور کی ختم نبوت کا مفہوم اس قدر واضح اس قدر محکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سچے نبی کی سچی نبوت نہیں چل سکتی, تو بھلا ایک اس آدمی کی نبوت جس کی زندگی میں کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں نکلی, جتنے جملے بھی زندگی میں فرمائے, جتنی بھی پیشن گوئیاں کی مرزے نے, وہ سب کی سب جھوٹی نکلے, وہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ جبکہ حضور کے آنے کے بعد سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی, تو پھر بھلا جھوٹے نبی کی نبوت کیسے چل سکتی ہے؟ اس لیے یہ اعزاز اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا کہ نبوت کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما کر, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نبوت ختم ہو سکتی تھی, موسیٰ علیہ السلام پر بھی ختم ہو سکتی تھی, لیکن نہیں, اللہ نے یہ اعزاز امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانا تھا کہ حضور کو نبوت ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس امت کے لیے حضور کا انتخاب فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر حقوق کی حفاظت اس امت کے ذمے لگا دی اور فرمایا ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اولا بالمؤمنین, ایمان والوں کے نزدیک عزیز تر ہیں, من انفسہم ان کی جانوں سے, اور اسی وجہ سے فرمایا وہ ازواجہ جو نبی کی گھر والیاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. جس طرح ماں ادب ضروری ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کا ادب ماں سے بھی زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ کے حرم پاک میں چلی گئیں. تو اللہ پاک نے یہ ایمان والوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جہاں نبی کی عزت کا مسئلہ آئے, جہاں نبی کی توقیر کا مسئلہ آئے, جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا مسئلہ آئے, اس وقت ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ آدمی اپنی جان تو دے دے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یا وہ زبان نہ رہے یا وہ کان نہ رہے. جب نبی کی توہین کا مسئلہ آ جائے یا تو اس زبان کو ختم کر دو, یا پھر خود آدمی اپنے آپ کو چکرا کر فنا کر دے کہ وہ خود باقی نہ رہے. تاریخ شاید ہے کہ جب کبھی بھی ایسا موقع آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے ہوئے, جس طریقے سے حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب ایک ہندو راج پال نے کتاب لکھی نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس کا نام رنگیلا رسول رکھا. اور آج بھی میرے سامعین حضرات, میں جس مقصد کے لیے کراچی آیا ہوا ہوں, آپ یقین کریں کہ وہ بھی ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جو انشاءاللہ تعالی کسی وقت پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ایسا دور یعنی جب بھی آیا تو اللہ پاک نے بہت سارے انسانوں کو اس وقت ان کا انتخاب فرمایا اور توہین کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچایا. راج پال نے کتاب لکھی رنگیلا رسول, اور پھر اللہ پاک نے اس کے انتقام لینے کے لیے ایک لوہار کے بیٹے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو, جن کی عمر 18 سال تھی, ان کا انتخاب فرمایا. اور وہ ابھی صبح سویرے اپنی دکان کے سامنے پریس پر بیٹھا ہی تھا کہ انہوں نے خنجر سے وار کر کے اس کو مردار کر دیا, اور پھر دوبارے آئے چھری کو تویا, پھر خیال آیا کہ شاید وہ مردار زندہ نہ ہو, پھر دوبارے آ کر کے اس پر وار کیے, اور جب یقین ہو گیا تو وہ سیدھا تھانے میں جا کر ایس ایچ او کے سامنے اپنی چھری کو رکھ دیا کہ میں ایک گستاخ رسول کو ختم کر کے آ گیا ہوں. حضرات گرامی, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد سے لے کر آج تک 50 سال کا عرصہ, بلکہ زیادہ 70 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ ہے. اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی آیا, اس نے پھر توہین کا ایک باب باندھا, اور اس نے اپنے دور میں بہت سارے کلمات ایسے کہے جو کہ ناقابل برداشت تھے, لیکن انگریز کی سرپرستی تھی اور اس کی سرپرستی میں وہ جگہ جگہ بکواسات کرتا رہا. آخر اللہ پاک نے اس سے بھی انتقام لیا, ٹٹی میں اس کی موت آ گئی اور وہ جا کر کے وہ مردار ہوا. اب حال ہی میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب بھی یہ واقعہ ہوا, خاکے 93 اخبارات میں خاکے آئے, دن بارک میں خاکے اخبار کے اندر شائع ہوئے. جرمنی میں جو ان کا بیرو چریف تھا اخبار کا, اس نے ان خاکوں کی اشاعت جرمنی میں کرائی. اب وہ بہت دور بیٹھے ہوئے تھے, مسلمان یہاں بے قرار تھے, سوچ رہے تھے کہ یا اللہ یہ دوسرے ممالک میں ہم کس طرح پہنچیں, کس طرح کریں. پاکستان میں یقیناً اگر یہ حرکت ہوتی تو وہ جیل میں ہوتا یا پھر وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ چکا ہوتا, لیکن وہ سارے لوگ باہر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو بالکل ایک دیہات میں پیدا ہوا, اسلام آباد میں تعلیم حاصل کی اور پھر دنیا کی ڈگری لینے کے لیے وہ جرمنی پہنچا, اور ابھی جون میں وہ فارغ ہو کر کے اس اللہ کے ولی نے واپس آ جانا تھا, لیکن اللہ کے ہاں یہ مقدر تھا. مسلمان یہ کب برداشت کر سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی توہین ہو اور ایک انسان کے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کے لیے میدان میں آنے کا موقع نہ ہو. یہ اللہ نے کبھی برداشت نہیں کیا. اللہ نے ضرور کسی نہ کسی انسان کو پیدا کیا, اور جو ایسے لوگ جب میدان میں آ جاتے ہیں تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب نصیب ہوتا ہے جو لاکھوں سال بھی عبادت کرے خدا کی قسم تو اتنا قرب وہ وصول اس قرب تک نہیں پہنچ سکتا جو محمد رسول اللہ کی ناموس کے لیے میدان میں جو لوگ آ جاتے ہیں اور وہ قربانی کا بکرا بن کر کے اپنے آپ کو محمد کی ناموس کے لیے پیش کر دیتے ہیں. صدیوں سالوں ہزار لاکھوں سالوں کی عبادت سے وہ قرب حاصل نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہونے سے حاصل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو اس پھانسی کے پھندے کے تختے پر لے جایا گیا اور وہ عیسائی جو پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کے لیے وہ رسی کو لے آیا جو گرشم کی ایک رسی ہوتی ہے, تو غازی علم الدین نے اس کے ہاتھ سے رسی کو لیا اور اس کو چوما. جب چوما تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ غازی تو جس رسے کو چوم رہا ہے تیرے علم میں ہے کہ یہ دو منٹ کے بعد تیری روح کو تیرے جسم سے دور کر دے گا, یہ رسا تو تیری موت کا سبب بننے والا ہے, تیری روح کو تیرے جسم سے نکالنے والا ہے اور تو اس رسے کو چوم رہا ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے, خدا کی قسم غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, ارے عیسائی ارے چوڑے یہ تجھے تو دیکھ رہا ہے کہ یہ میری روح نکالنے والا ہے, تو میری نگاہوں سے دیکھ, میں اس کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ چند لمحوں کے بعد مجھے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچانے والا ہے. میرے آقا میرا انتظار فرما رہے ہیں. اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ میاں والی جیل میں قید رہے, میاں والی جیل سے جب باہر نکلے تو پھر دوست ملاقات کے لیے پہنچے ہوئے تھے. شاہ صاحب نے اپنے دوستوں کو واقعہ سنایا کہ جس کمرے میں میں جیل میں تھا اس کمرے کا جو نگران تھا وہ ایک بوڑھا سپاہی تھا, وہ مجھے کہنے لگا شاہ جی جس چکی میں آپ کو رکھا گیا یہ پھانسی کی سزا ہونے سے 15 دن پہلے اس قصوری چکی میں غازی علم الدین شہید رہے ہیں. اور وہ کہنے لگا بوڑھا سپاہی بوڑھا سنتری شاہ جی میں نے عجیب واقعہ دیکھا کہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں غازی علم الدین کو نگاہ میں رکھوں کہ یہ کہیں اپنے آپ کو پھانسی نہ دے دے, اپنے گلے میں اس طرح نہ پھیر دے, کوئی پترا نہ پھیر دے, کوئی اپنا سلوار کا نارا نکال کر اپنے آپ کو پھانسی نہ دے دے یا اپنی توچی سے. تو میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں رات کو نگرانی کروں, تو میں تھوڑا سگریٹ پینے کے لیے ذرا اس سے دور ہٹتا تو اس کوٹھی میں جس میں وہ سویا ہوا ہوتا اچانک ہوتی, تو میں ڈر کے مارے دوڑ کر کے اس کسوری چکی کے پاس آتا, ایسے کہیں جسم کو آگ تو نہیں لگا دی. لیکن جب میں آتا تو میں دیکھتا تو وہ نیند میں خراٹے مار رہا ہوتا. کئی دن ایسا ہوا تو ایک دن میں نے کہا یار غازی تو میرے ساتھ مزاق کیوں کرتا ہے, تو جب آگ روشن کرتا ہے تو میں دوڑتا ہوں پھر تو خراٹے مارتا ہے. تو وہ قسم اٹھا کے کہنے لگے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کہ بابا جی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ بوڑھے کے ساتھ توکا کروں, اصل بات یہ ہے کہ جس دن سے مجھے ان ظالموں نے محمد عربی کی ناموس کی خاطر سزائے موت دی ہے کوئی رات خالی نہیں جاتی کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ مجھے خواب میں نہ آتے ہوں اور یہ نہ فرماتے ہوں کہ اے میرے بیٹے غازی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں محمد عربی حوض کوثر بھی میں تیرا انتظار کروں گا, اور اب بھی جب تو اس جہان میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ تیری ملاقات ضرور ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں ابو داؤد شریف میں کہ اذا وضع المیت فی قبری ہی, جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے فیاتی ہے ملکان, اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, فیقولان اس سے پوچھتے ہیں مر ربک تیرا رب کون ہے, پھر سوال ہوتا ہے ما دینک تیرا دین کیا ہے, پھر سوال ہوتا ہے ما تقول فی اتحاد الرجل, جناب محمد الرسول اللہ کی شکل اطہر سامنے لائی جاتی ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ اس پاکیزہ شخصیت کے متعلق تو کیا سوچتا ہے. یقیناً غازی صاحب جب گئے ہوئیں گے, جب ان پر سوال ہوا ہوگا تو وہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب بھائی رابعہ بصری ان کی وفات ہوئی تو فرشتے آ گئے, فرشتوں نے کہا مر ربک تمہارا رب کون ہے, تو رابعہ بصری فرمانے لگی ارے فرشتو کیا پوچھ رہے ہو, اتنی لمبی چوڑی دنیا جس کا کوئی انتہا نہیں, کئی لاکھوں کروڑوں میل لمبی چوڑی دنیا, دریا سمندر پہاڑ, وہاں تو رب بھولا نہیں اور ایک گز جگہ میں رب بھول جائے گا, کس سے کیا سوال کرتے ہو مر ربک. یقیناً جب غازی علم الدین سے فرشتوں نے سوال کیا ہوگا کہ ما تقول فی ھذا الرجل, تو خدا کی قسم محسوس یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو غازی علم الدین نے کہا ہوگا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے, ما تقول میں مجھ سے یہ سوال کرتے ہو, مجھ سے یہ سوال کرتے ہو, یہ تو وہی شخصیت ہے جس کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے میں آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. تو غازی علم الدین فرمانے لگے کہ جب سے انہوں نے مجھے, وہی تو واقعہ 1927 اور 1928 کا ہے لیکن ابھی حال ہی میں 1964 کا واقعہ ہے, صدر ایوب کا دور تھا اور ہمارے سکھر کے ہماری ختم نبوت جماعت کے ایک عظیم رکن حاجی کمال مصطفیٰ جو سکھر کے رہنے والے تھے اور زمیندار تھے, صبح سویرے وہ اپنے کھیت میں نکلے, چھوٹا سا چاقو تھا ہاتھ میں, ککر کی ایک چھوٹی سی ٹہنی اس چاقو کے ساتھ کاٹی اور مسواک بنا کر اس کو اپنے منہ میں پھیرنے لگے اور اپنے کھیت کے ساتھ جانے لگے, تو رستے میں ملاقات ہو گئی عبدالحق نامی ایک 18-20 سال عمر کے قادیانی سے. تو وہ رات کو کچھ دن پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا تو وہ حاجی کمال کو تانا دینے لگا کہ کمال صاحب پر اس دن مناظرے میں کیا ہوا, تو کمال صاحب نے فرمایا اس دن مناظرے میں یہ ہوا کہ تمہارے مرزے کے جھوٹ زندگی کے سارے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہوئے, جتنی پیشن گوئیاں کی وہ سب جھوٹ ثابت ہوئی, تو اس ظالم نے بھی ایک ایسا جملہ کہا کہ بھائی صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو حضور نے کہا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو جائیں گے, تو نعوذ باللہ ایک ایسا جملہ کہا تو حضور نے بھی تو ایسا کہا تھا تو وہ بھی تو جھوٹ ہوا. بس پھر حاجی کمال نے وہی چاقو اس کے ہینڈ میں دل کے اوپر مارا اور اس کو وہیں مردار کر کے رکھ دیا, 5-10-12 چاقو وہ چھوٹے سے اس کے دل کو مار کر پھر وہ جس زبان سے بکواس کیا تھا اس کی وہ زبان کاٹی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک پوری بنا کر کے خدا کی قسم سیدھا تھانے میں چلا گیا اور پولیس والوں ایس ایچ او کے سامنے وہ جا کر کے وہ پوری رکھ دی کہ یہ لو میں ایک خنزیر اعظم کو میں ایک قتل کر کے آیا ہوں جو محمد رسول اللہ کی توہین کی اور میں نے اس کو قتل کر دیا. خلیدار کہنے لگا حاجی صاحب میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی خنزیر کو ذبح کر رہا ہے, لہذا آپ نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا جس نے محمد الرسول اللہ کی توہین کی وہ تو خنزیروں سے بھی بدتر ہے. اولئک کل انعام بل ہم اضل. آپ کے پاس اس وقت کوئی آدمی تھا؟ آجی صاحب کہنے لگے آدمی کوئی نہیں تھا, وہ اکیلا تھا اور میں تھا, صبح سویرے کا سما تھا, میں ہی تھا, وہی تھا, اور اس نے یہ بکواس کیا لہذا میں نے اس کو ختم کر دیا. تو ایس ایچ او کہنے لگے کہ آجی صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے خنزیر کو قتل کیا, لہذا آپ چپ کر جائیں, آپ چپ کر جائیں, انکار کر دیں کہ میں نے قتل نہیں کیا. آجی صاحب فرمانے لگے کہ بھائی ایس ایچ او صاحب زندگی کے اندر پہلا ہی ایک متبرک کام جس پر مجھے امید ہے کہ وہ قربانی کبھی ضائع نہیں جائے گی جو محمد عربی کے نام کی خاطر دی جائے گی. اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اعزاز عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو یقیناً اللہ پاک اعزاز عطا فرمائیں گے. لہذا ایک ہی تو عمل کیا زندگی میں اور اس کا بھی میں انکار کر دوں, یہ ناممکن ہے. چنانچہ وہ اقرار کر گئے اور جیل میں چلا گیا. مولانا محمد علی جرندری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے, ہماری جماعت کے دوسرے امیر تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد. وہ ان کی ملاقات کے لیے جیل پہنچے, جیل میں جا کر کے ان سے ملاقات کی, تو جا کر کے مولانا محمد علی جرندری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی صاحب بات تو صرف اتنی ہے کہ مسلمان اس وقت پریشان ہیں, آپ کا فیملی پریشان ہے, موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے, تو آپ ذرا سوچیں. صرف اتنی بات کہی تو وہ رونے پڑا کہ مولانا آپ مجھے ایسا کیوں کہتے ہیں, میری زندگی کا تو یہ ایک ہی فعل ہے جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. آپ کو مولانا کہنے لگے صاحب تیرے والد نے مجھے انتہائی مجبور کیا تھا اور مجھ سے قسم لی تھی کہ وہ تیری بات مان لے گا, لہذا تو یہ بات کر. میں نے بڑا تیرے والد کو کہا کہ بھائی میں نہیں کہتا ہوں. اس نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو؟ تو کہتا ہاں میں چاہتا ہوں. تو پھر کہتا پھر تم ہمارے ساتھ تو کوئی رعایت کر لو. تو یہ پہلے مجھے علم تھا کہ ایسا حالات میں جو آدمی محمد عربی کے نام پہ قربانی دیا کرتا ہے وہ کبھی پچھتایا نہیں کرتے. تو وہ جس جیل میں داخل ہوئے اس جیل کا سپرنٹنڈنٹ جیل جو تھا وہ سید تھا اور بڑا نیک آدمی تھا. اس کی بیٹی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی آدمی قیدی جیل میں جاتا ہے تو اس کے وارث جو ہوتے ہیں اس کو سہولتیں پہنچانے کے لیے سپرنٹنڈنٹ جیل سے ملاقات کرتے ہیں, اور اس کو جو آدمی کی اپروچ زیادہ ہو وہ اس کو کوئی سامان بھی دے دیتے ہیں کہ تاکہ ہمارا قیدی آرام سے رہے. تو اللہ پاک کا کرم دیکھو کہ اس کی بیٹی کو حضور خواب میں آئے کہ بیٹی اپنے ابے کو میرا سلام دینا اور کہہ دینا کہ تیری جیل میں میرا مہمان آیا ہوا ہے. تو میرے دوستو یہ خدا کی قسم ایک نہیں سینکڑوں واقعات آتے ہیں. غازی عبدالقیوم صاحب ایک ہمارے علاقے میں غازی عبداللہ صاحب تھے, اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اللہ پاک نے کسی کی دور میں جب محمد کی ناموس پہ لوگوں کی زبانیں کھلی, لوگوں کی کلمیں چلی, لوگوں نے قلم اٹھایا, تو اللہ پاک نے ضرور کوئی نہ کوئی غازی پیدا کیا, ضرور کوئی نہ کوئی ایسا مجاہد کھڑا کر دیا جس نے محمد الرسول اللہ کی توہین کرنے والوں سے انتقام لیا. اور تاریخ شاید ہے کہ کوئی دور بھی اب اس گئے گزرے دور میں یہ جرمنی کے اندر یہ عامر شہید چیمہ رحمت اللہ علیہ, اللہ پاک ان کی قبر کو غریق رحمت کرے. اور واقعتاً اللہ پاک نے جو لوگ جنازے میں موجود تھے یہ فقیر بھی پہلے اسلام آباد پہنچا کئی نوجوانوں کو لے کر کے, لیکن ہماری گورنمنٹ نے وہاں کی حالات کو سامنے رکھا, خدا جانے کیا حالات تھے, وہ میں ان پر کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا. وہ جنازہ اسلام آباد میں پڑھنے نہیں دیا اور ان کی بستی ساروکی میں جب جنازہ آیا تو کم از کم 3.5 لاکھ 2.5 لاکھ کا مجمع ہوئے گا جو اس جنازے میں شریک ہوئے گا اور 2-3 میل تک کاریں اور بسیں کھڑی ہوئی تھی، ہمیں بھی 2 میل دور اپنی گاڑیاں کھڑی کرنی پڑی، اور جب ہم جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد قبر تک پہنچنا بڑا مشکل تھا، کم از کم اس کو قبر تک لے جانے میں 1 گھنٹہ لگا، پھر قبر میں اتارتے وقت کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا، لوگوں کا ہجوم تھا، گرمی اس قدر، لیکن جب قبر میں اس کی لاش مبارک کو رکھا گیا تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس گرمی کی فضا میں، اس گرمی کے ماحول میں قبر سے اتنی ٹھنڈک آ رہی تھی کہ جو ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سارے لوگ گواہ ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ قبر کے اندر ایئر کنڈیشن کا کوئی پلانٹ لگا ہوا ہے، ایسی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور پھر ہم خود بھی کوشش کی کہ چلو تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے پیچھے نکلیں تاکہ اور لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے، پھر اور لوگ آگے آ گئے، لیکن وہ ٹھنڈک کئی دن تک محسوس ہوتی رہی، وہ ٹھنڈک جو قبر کے اوپر محسوس کی گئی تھی کئی دن تک وہ ٹھنڈک ذہنی طور پہ اللہ کی قسم محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ اللہ پاک نے اس شخص کو پاکستان سے، نوکری کے اوپر تھا، سروس کر رہا تھا، اور دل میں خیال آیا کہ ٹیکسٹائل کے اندر ایم سی کی ڈگری لے کر، ماسٹر کی ڈگری لے کر کہیں ٹیچر اور استاد لگ جاؤں گا، اس ڈگری کے لیے وہ اللہ کا ولی وہاں پہنچا، اور جیسے کہ اس کے والد امن سرگوزے میں ایک کانفرنس کرائی عامر چیمہ شہید اور اس کے والد کو بطور ہم نے وہاں صدر کے بلایا تو گورنمنٹ نے پابندی لگا دی کہ تم کسی بھی جیل سے میں نہیں جا سکتے ہو، کسی بھی جگہ کسی پروٹوکول میں شریک نہیں ہو سکتے ہو، تو اس کا چچا زاد بھائی وہ تشریف لے آیا اور پھر اس نے بیان کیا وہاں تقریباً 15-20 منٹ بیان کیے کہ وہ جناب جون میں اس نے واپس آ جانا تھا، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں آپ کہ اللہ نے فرمایا کہ اے عامر چیمہ میں اللہ ہوں نا، تو آیا تھا اس لیے کہ میں ایم سی ٹیکسٹائل کی ڈگری لے کر کے واپس جاتا، لیکن میں نے تجھے عشق مصطفیٰ کی ڈگری دے کر کے واپس کر دیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ہم، میں آپ یقین کریں، میں جب بھی خانہ کعبے میں جاتا ہوں خانہ کعبے کی جالی پکڑ کر دعائیں مانگتا ہوں، اب آپ بھی گواہ ہیں، اب بھی میں دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرما دے، لیکن یہ شہادت بزور بازو نے، یہ زور بزور بازو نہیں، یہ تو بس یہ عشق مصطفیٰ جس کے دل میں قدرت والا رکھ دیتے ہیں وہ یہ بازی لے جاتا ہے، بزور بازو نہیں، یہ اللہ پاک جس کو عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں خالد ابن ولید رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک جنگ میں 9-9 تلواریں آپ نے توڑی، لیکن جب آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا تو میرے دوستوں اور بزرگوں چارپائی پر تلیاں رگڑ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ یا اللہ ساری زندگی شہادت کے لیے میدان کارزار میں رہا، لیکن آج میں چارپائی پر جان جہاں فری کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک اللہ کا انعام ہوتا ہے شہادت، کہ ایک ایسے آدمی کو جو نہ کسی مدرسے کا فارغ و تحصیل تھا، نہ اس کے پاس نہ کوئی فقہ کی ڈگری تھی، نہ اس کے پاس کوئی شیخ الحدیث ہونے کی ڈگری تھی، نہ اس کے پاس کوئی شیخ القرآن کی ڈگری تھی، نہ اس کے پاس شیخ حسین کی ڈگری تھی، کوئی گرامر کی ڈگری نہیں، کوئی رابعہ کی ڈگری نہیں، کوئی موقوف علیہ کی ڈگری نہیں، کوئی دور حدیث کی ڈگری نہیں، بس ایک ایسا مجاہد جو غازی المشہید کی طرح، وہ 18-20 سال عمر تھی، اس کی 27-28 سال عمر، اور یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا غوث، یہ اللہ کا قطب، جیسا کہ اخبارات میں آیا کہ اس کا ایک استاد تھا یحییٰ جس کے پاس یہ پلا کرتا تھا، اور وہ روزانہ کئی 100 دفعہ درود شریف پڑھ کر کے سوتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ ہمارے عامر شہید ہو گئے ہیں. تو اس دن میں قدرتی کچھ زیادہ غم میں تھا اور درود شریف کو کثرت سے پڑھا, تو رات کو جب سویا تو وہ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے سر سبز و شاداب اور ایک خوبصورت درخت, اس کے نیچے جناب محمد رسول اللہ صحابہ کی جرمٹ میں تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک نوجوان دور سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو حضور نے صحابہ کو فرمایا اٹھو کہ میرا بیٹا عامر شہید آ رہا ہے. تو یہ اعزاز اللہ پاک نے عامر شہید کو عطا فرمایا. تو میرے دوستو اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ ایمان والے جہاں بھی ہوتے ہیں جس جگہ پہ بھی ہوتے ہیں وہ اپنے نبی کو محمد رسول اللہ کی ذات گرامی کو اپنی جانوں سے عزیز تر سمجھتے ہیں, یعنی وہ اپنی جانوں پر اپنا حق اس قدر نہیں سمجھتے جتنا اپنی جانوں پہ وہ محمد رسول اللہ کا حق سمجھتے ہیں. اور خصوصاً اس آنے والے دور میں ایک حدیث میں آتا ہے, مشکات شریف کے اندر حدیث ہے, حضور نے فرمایا توبہ مرتم واحجا لمن جرانی, اس کے لیے ایک خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا. اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وطوبہ سب عمر رات, اور اس کے لیے سات خوشخبریاں ہیں, لمن لم جرانی جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ آمن بھی اور میرے ساتھ ایمان لے آیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں, آپ نہایت ہی خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو دیارِ غیر میں بیٹھ کر ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کی بات کرتے ہیں, اس کے جملے بیان کرتے ہیں, اس کے جملے لوگوں کو پہنچانے تک انتظام کرتے ہیں, باطل کے تعاقب میں ہیں, باطل کو نگاہ میں رکھتے ہیں. اور یہ پھر دیارِ غیر میں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.